أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين يرحم الله عنهم ويتطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
عقائد اسلامی کے تعارف کے موضوع پر ہو رہی تھی اور آج اس کا یہ دوسرا سیشن ہے. عقائد اسلامی کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے خود اس کی ابتدائی مباحث کو جاننا بہت ضروری ہے اور لہٰذا ہم نے ایک اس کی تمہیدی گفتگو کا آغاز کیا ہے. کوشش ہوگی کہ آج انشاءاللہ وہ اپنے اختتام تک پہنچے یا اگر نہیں پہنچے تو اس کے بعد والے سیشن میں انشاءاللہ وہ قائد اپنی تک پہنچے گی. اس ابتدائی اور تنقیدی اور مقدماتی گفتگو کا مقصد اور مدد یہ ہے کہ دین اسلام بہت زیادہ اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ انسان کے عقائد اس کی عقل پر مبنی ہیں اور اس کی ابتدا اسے اپنے عقل سے شروع کرنی چاہیے. یعنی دین کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اس کو اپنی عقل کے مطابق غور و خوض کرنا چاہیے کہ آیا دین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور دین ہماری کون سی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور ہم کیوں خدا کی پرستش کریں, کیوں خدا کی عبادت کریں, کیوں خدا کو. یہ تمام تر گفتگو کا مقصد اور مدد یہی ہے کہ ہم پہلے اپنی عقل کے مطابق ان چیزوں کو سالو کریں اور اس کے بعد آگے کی چیزوں کا قدم رکھیں. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے مین عقائد جو ہیں, عقائد اسلام جو ہے, وہ توحید, نبوت اور قیامت ہے. اور جو عقائد تشیع ہیں خاص طور پر اس کا پھر عدل اور امامت کا اضافہ ہوتا ہے. عدل جو ہے وہ توحید کی ایک کنٹینیویشن ہے, یعنی توحید میں جہاں دیگر صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں عدل کو الگ سے ایک عقیدے کے طور پر وہاں پر رد کی جاتی ہے. اسی طرح امامت کو بھی ہم نبوت کا کنٹینیویشن سمجھتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ نبوت کے ذیل میں گفتگو کی جا سکتی ہے. کہ ہماری گفتگو عقائد اسلامی سے تھی جس سے ہم نے ان چیزوں کو فوکس کیا ہے. جیسے کہ پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے عقائد انسان سے شروع ہوتے ہیں اور انسان کے بارے میں جو بنیادی سوالات درواقع ہم اس کی کھوج لگاتے ہیں اور اس کے جوابات کا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. کچھ سوالوں کے جوابات سوالات میں نے یہاں پر لکھے ہیں. جیسے انسان کے بارے میں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی خلقت کیسے ہوئی, پہلا سوال. کیا اس کی عقل ہر چیز کو جانچنے کے لیے کافی ہے یا ناکافی ہے, یہ دوسرا سوال. اس کو عمل کرنے میں کس کی پیروی کرنی چاہیے, کس کی اطاعت کرنی چاہیے, کس کا کہنا ماننا چاہیے, یہ تیسرا بنیادی سوال ہے. اور چوتھا بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا اختتام اور انجام کیا ہوگا, اس کا اینڈ کیا ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں سوالوں کو ہم نے مختلف عقائد کے ذیل میں اس سے اس کو لنک کیا ہے. انسان کی خلقت کیسے ہوئی اس کو ہم توحید میں ذیل بحث لاتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوا, اس کی عقل کافی ہے یا نہیں ہے, آیا اس کو وحی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیا اس کے لیے اسے جو قانون کی ضرورت ہے زندگی میں, آیا اس کی عقل کافی ہے اس قانون کو بنانے کے لیے یا نہیں, یہ نبوت کی بحث ہے. اور اگر خدا مولا توفیق دی تو نبوت کے ذیل میں ہم اس کا گفتگو کریں گے. عمل میں کس کی پیروی کرنی چاہیے یہ بھی نبوت سے لے کر کہ آیا ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں یا نہیں، جو خدا نے شریعت بھیجی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. یہ وہ بنیادی ترین سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ظاہر کے انجام کو ہم قیامت میں ڈسکس کرتے ہیں. تو درواقع اگر ہم یہ کہیں گے عقائد اسلامی درواقع انسان سے متعلق بنیادی ترین سوالوں کے جوابات کو قائم کرتا ہے یا اس کے جوابات دیتا ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا. یہ پچھلے ہفتے اس کی بھی گفتگو گزر چکی تھی کہ ہم نے عقائد اسلامی کی بحث جب شروع کی تھی تو ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں. عقیدے کے معنی، عقیدہ جو ہے عقد سے نکلا ہے، اور عقد معنی ہے گرہ لگانا، دو چیزوں کے درمیان لنکیج پیدا کرنا. اور عقیدے کا معنی ہے مضبوط اور پائیدار گرہ لگانا. یہ جو پچھلے ہفتے ہم عقیدے کے مراحل پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمیشہ کوئی بھی انفارمیشن سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے. میرے خیال سے اگر ہم کوئی یاہو پہ ایک ایسا گروپ بنا لیں احباب کا اور ان سلائڈس کو وہاں پر رکھ دیا جائے، تو جس کو بھی وہاں سے لینا ہو تو وہاں سے لے سکتے. تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی معلومات انفارمیشن ہمارے ذہن میں آتی، جیسے مثلا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، یہ دو میں سے کوئی بھی ایک مثلا خدا نہیں ہے، یہ پہلے ہمارے ذہن میں آتی. پھر ہماری کافی اس کو ایویلویٹ کرتی ہے، اس کا انالائز کرتی ہے، آیا یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جب ہمارا عقل اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر اس دل کی باری آتی ہے کہ دل آیا اس کو واقع دل تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور جب ایک دفعہ دل اسے تسلیم کر لیتا ہے تو خود بخود انسان اس کے مطابق عمل انجام دیتا ہے. شاید آپ آخری ایرو دیکھ رہے ہوں کہ وہ دونوں طرف کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، قلب اور اعضاء و جوارح. یہ اس لیے شاید ایک پچھلی دفعہ ایک سوال بھی ہوا تھا کہ خود اعمال بھی انسان کے قلبی عقیدے کو چینج کرتے ہیں، اور اس پر ہمارے پاس واضح روایات بھی موجود ہیں، اور یہ پوری اخلاق میں ایک الگ سے ڈبیٹ ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو سوالات میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں. بس یہ چار اسٹیپس ہیں کسی بھی عقیدے کے. عقیدہ سب سے پہلے انفارمیشن کی صورت میں ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس کے بعد ہماری عقل اس کو ایویلیویٹ کرتی ہے، اس کے بعد ہم دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر خود بخود اس پر عمل ہو جاتا ہے. اور انہی چار چیزوں کو اگر ہم مراحل ان کے طریقہ کار کو کا نام لیں تو پہلے طریقہ کار کا نام تعلیم ہے. جیسے کہ یہ اس وقت جو میں آپ کو کلاس دے رہا ہوں، یہ تعلیم، عقیدے کی تعلیم دے رہا ہوں. اب جو بھی میں عقیدہ آپ کو بیان کروں گا، آپ گھر پر جا کر تفکر کریں گے، انالائز کریں گے، آیا یہ جو استاد نے کہا ہے یہ صحیح کہا ہے یا نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، مفروضے پر بیان ہے، مفروضے پر مبنی ہے، یعنی حقیقت رکھتا ہے، تو تفکر آئے گا. یہ جو ہم گھر پر جا کر تفکر کریں گے، ایک دفعہ تفکر کرنے کے بعد جب انسان کسی چیز، کوئی چیز اس کے عقلی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر مرحلہ ہوتا ہے اس کو دل سے تسلیم کرنے کا. دل سے تسلیم کرنے کا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم عقل سے کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہماری جو دل کی پسند اور ناپسند ہے اس میں اور اس عقیدے کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے. صحیح ہے؟ جیسے فار ایگزامپل، مثلاً مجھے جو ہے وہ مثلا مجھے کلین شیو پسند ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے کلین شیو کی عادت ہے، مثلا میں شیو کرتا ہوں. اب میں ایک جگہ گیا، مجھے انفارمیشن دی گئی کہ بھائی دین اسلام میں داڑھی رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. اب میں گھر جا کے پہلے اس کو دیکھوں گا، یار یہ جو کہہ رہے تھے مولانا صاحب واقعی صحیح ہے نہیں ہے، میں کہوں گا کہ نہیں یہ تقریر احکام تقریر کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اپنے واجب تقریر کی توجہ شاید کھول کر دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، ہر جگہ سے ثابت ہوگا نہیں داڑھی تو رکھنا ضروری. اب عقل نے کہہ دیا ہے کہ داڑھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے अभी कैसा रखूंगा, ऑफिस में लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले में क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब कहेंगे मुल्ला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये मरहला आता है। लेकिन अगर हमने इसको दिल से एक्सेप्ट कर लिया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी लाख दुनिया मुझे कुछ भी कहती रहे, अगर मैंने जब अकल ने कह दिया है कि ये सही है, बस इसका अमल करना सही, चाहे दुनिया मेरे साथ हो चाहे दुनिया मेरे साथ ना। लेकिन अगर जो है हमने अपनी पुरानी पसंद नापसंद को देख ली, उसको तरजीह दी, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर यही चीज हमारे अमल में रिफ्लेक्ट होती है। बस ये चार मराहिल हैं, तालीम, तफक्कुर, ईमान और अमल। इंशाल्लाह इस पर कुछ सवाल होंगे तो वो लिहाजा इस लिहाज से अगर हम अकायद को तकसीम करें तो दो तरीके के अकायद हैं। एक तस्दीक अकली है, यानी एक दफा अकीदा फकत अकल तक महदूद होता है, एक दफा अकीदा हमारे दिल तक सरायत करता है। मामूलन आमतुन्नास आवाम जो है, जनरल लोग जो हैं, क्योंकि उनकी तालीम का प्रोसेस इतना ज्यादा नहीं होता, तो उनका अकीदा फकत तस्दीक अकली तक रह जाता है, बल्कि आमतुल नास तो शायद वहां तक भी नहीं पहुंच पाता। ठीक। लेकिन जो खवास होते हैं, हमें तारीख में मिलता है कि आइमा के कुछ असहाब खास असहाब थे, कुछ उनके जनरल चाहने वाले थे। ठीक है। इसीलिए बाज रिवायत में अजीब बहुत सख्त रिवायतें हैं कि किसी सहाबी ने इमाम से कहा कि मैं आपका शिया हूँ, का मत कहो मैं आपका शिया, कहो मैं आपका चाहने वाला। हमारा शिया पता है कौन होता है? फिर आपने शियों की सेवा की। एक पूरा एक चैप्टर है जिसमें शियों की सिफात हमारे आइमा ने गिनवाई, और अगर इंसान वाकई उसका मुताला करे तो इंसान के पैर लरजने रखते हैं कि ये मतलब एक क्राइटेरिया ये है कि पूरे शहर में अगर पूछा जाए कि सबसे साले तरीन मुत्तकी तरीन शख्स कौन है, तो उसका नाम लिया जाए। ये है हमारा तकवे के लिहाज से, अमल के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट। खैर, हम फिर अभी इधर उधर निकल जाएंगे। बस एक अकीदा जो है आमतुन्नास का अकीदा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा तस्दीक अकली तक पहुंचता है। लेकिन जो खास लोग होते हैं वो दिल से उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, और जब दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर उनको मुश्किल नहीं होती अमल करने में। आप रसूल खुदा की तारीख को भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ असहाब जो है ना, वो आंख बंद करके रसूल ने जो कह दिया उस पर अमल करना खत्म हो गई बात। क्यों? क्योंकि वो दिल से ईमान ले आए। लेकिन बाद आप असहाब को देखेंगे, कहेंगे कि हमें सुलह हुदैबिया में जितना शक नबूवत में हुआ, आज तक कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ, यानी पहले भी होता रहता। तो ये चीजें क्या है, ये बताती हैं कि मानने वाले दो तरह के, ये विद इन ब्रैकेट था इसका। बस लिहाजा अकीदे की जो अकसाम है, अकीदे अकली और अकीदे कल्बी, ये आम अफराद का है, खास अफराद का है, और अकीदे कल्बी से ही अकीदे अमली जन्म लेता है। बस दीन हमेशा दीन में उसका मतव नजर अमल है। यानी इंशाल्लाह हमारी इस गुफ्तगू के आखिरी में तबादले, मैं आज सुबह देखा था कि हमारी गुफ्तगू में बहुत ही बुनियादी तरीन बहसें इस गुफ्तगू में आ गई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, और अकायद में कहीं भी बहस नहीं होती है इससे। तो शायद खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जो है इसी बहस में बहुत सारी बुनियादी गुफ्तगू को किया है। आखिरी में जब हम हकीकी कामयाबी की तरफ, इंशाल्लाह इंसान की हकीकी कामयाबी क्या है, उसमें ये चीज आएगी कि ये चाहता है कि आप अमल तक पहुंचो, वो अकाए जो कि अहकाम में ना बचने उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको 20 दलीलों से खुदा को साबित करूँ, 20 दलीलों से नबूवत रसूल खुदा की साबित करूँ, लेकिन उनके कहने पर अमल ना करूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो हदफ तक नहीं पहुंच सकता। इसको हम कहते हैं कि ये ضروری ہے کافی نہیں ہے. یعنی اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم وہاں تک نہیں پہنچیں گے, لیکن اگر ہم اسی میں اسٹک ہو جائیں تو کافی نہیں ہے. اس کو شریف متحری نے بعض دفعہ بعض مثالیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ہمارے آئما جو ہیں ان کی مثال سائن بورڈز کی سی ہے, سائن بورڈز کہ جو ہمیں صحیح راستے کو انڈیکیٹ کرتا ہے. پس صراط مستقیم ہمیں آئمہ بتاتے ہیں صراط مستقیم. اب انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آگے بڑھنے کی وجہ سائن بورڈ سے چپکا رہ جائے تو کیا ہدف تک پہنچے گا, منزل تک پہنچے گا, نہیں پہنچے گا. اور کوئی شخص ہے نا سائن بورڈز کی طرف نگاہ نہ کرے, وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. بس یہ آئمہ ہمارے وسیلہ ہیں اس اصل ہدف تک پہنچنے کے لیے. تو اس میں بہت ساری بحث ہیں. بس عقائد سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی سوالات کو دیکھنا ہوگا, اور یہ ہمارے اصلی گفتگو تھی کہ آخر ہم عقائد کیوں پڑھیں, عقائد میں کیا پڑھنا ہے. یہ تو بات کی بات ہے, پہلے ہم اس کو بات ثابت کریں, آیا عقائد پڑھنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. خام یہاں پہ اتنے مہینوں کا وقت ضائع کریں, کوئی اور اہم گفتگو ہم کر لیتے اس موضوع یہاں پر. اسی طرح بنیادی سوال ہے کہ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں. اگر خدا کو تلاش نہ کریں گے, اگر خدا کو حاصل نہیں کریں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی. یا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم دین کو کیوں جانیں. بس یہ ساری گفتگو جو ہے ضرورت دین کے موضوع کے ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ دین کیوں ضروری ہے. بس یہ چند بنیادی سوالات تھے جو شاید پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیے تھے یا نہیں کیے تھے, لیکن اب کیونکہ سلائڈ سے مرتب طریقے سے بنا دی گئی ہیں. تو اس میں پہلا سوال یہ کہ دین نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے, دین ہماری کون سی ضرورت پوری کرتا ہے. یہ بنیادی سوال ہے, پہلے ہمیں ان کے جوابات دینے ہیں. کیا دین کو جاننے کے بعد ہم مزید مشکلات میں نہیں پھنس جائیں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی کم جانو تاکہ کم مشکل, زیادہ پڑھو گے زیادہ جانو گے تو زیادہ مشکلات میں پھنس ہوں گے. اس کا بھی ہمیں جواب دینا چاہیے. کیا دین کے بغیر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کامیاب زندگی گزارتے ہیں, ان کے مالی لحاظ سے وہ صحیح ہیں, معاشرتی لحاظ سے صحیح ہیں, ہر چیز ہے ان کے پاس, دین نہیں ہے تو کیا ہوگا. کیا بے دین معاشرے زیادہ مہذب اور باخلاق نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی قدریں دینی قدریں اسلامی معاشروں میں نہیں ہیں اور بے دین معاشروں میں موجود ہیں. عجیب ہے یہ, آخر ایسا کیوں ہے. اس کا جواب ہم اپنی گفتگو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. کیا دین کے بغیر اچھا انسان نہیں بن سکتا. لازمی ہے کہ ہم جو ہے داڑھی رکھیں, لازمی ہے کہ ہم نماز پڑھیں. نہیں, ہمیں جو ہے کسی سے بےمانی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ہیومن ویلیوز. ہیومن ویلیوز دین بھی ہیومن ویلیوز کو جو ہے وہ ویلیو دیتا ہے. تو ہم ہیومن ویلیوز کو کا جو ہے وہ خیال کریں. کیا ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ خدا ہے, دین ہے, اس کے یہ احکامات ہیں, اس پر اگر نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا, نہیں کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا. کیا ضرورت ہے. بس یہ بنیادی ترین سوالات ہیں کہ جو ہمیں ضرورت دین میں تحقیق کرنے پر اکساتے ہیں, اور ہمیں ان کا جواب دینا ضروری ہے. اس پر یہ اتنی بنیادی بحثیں ہیں کہ حتیٰ ہمارے وہاں پہ علم کلام میں یہ ایک الگ فیکلٹی ہے, یہ ایک الگ ٹاپک بن گیا ہے. اس کو علم ہے, ایک الگ علم ہے جس کو کہا جاتا ہے دین شناسی. اس میں دین کی کلیات پر بحث ہوتی ہے, کون سا دین آئیڈیل دین ہو, دین ہم سے کیا چاہتا ہے, انسان دین سے کیا چاہتا ہے, دین کس طریقے سے معاشروں میں وجود پائے, कैसे दीन पाए, कब से दीन शुरू हुआ, क्यों दीन है माशरों में और क्यों दीन नहीं है माशरों में, ये सारी गुफ्तगू एक एक अलग फील्ड है, क्योंकि दीन शनासी के इस पर मुस्तकिल ना फकत किताबें लिखी गई हैं बल्कि मुस्तकिल इस पर गुफ्तगू। अब क्योंकि जब हम जरूरत दीन पर बहस कर रहे हैं तो हमें पहले दीन के माना पता होने चाहिए। दीन के जो लुगत में डिक्शनरी में माना जो है वो इताअत और पैरवी है, किसी चीज की को फॉलो करना, इसको कहते हैं दीन। कुरान में मुख्तलिफ मानों में दीन को इस्तेमाल किया गया है, इसको हम मसलन मुखलिसीन लहुद्दीन यानी पुकारते हैं वो जब वो ये आयत जो है उससे वो शायद सूरह यूनुस की आयत है कि जब ये तूफान फंस जाते हैं तो दाउल्लाह मुखलिसीन खुदा को पुकारते हैं मुखलिसीन लहुद्दीन, कि जैसे उन्होंने दीन को उनके खुदा के लिए मुखलिस कर दिया। यहाँ पे दीन जो है अमल के माने हैं, यानी अपने अमल को खुदा के लिए मुखलिस कर दिया। और फिर आयत आगे कहती है जब हम इनको बचा लेते हैं और इनको जो है वो तूफान से बचा कर साहिल पर ले जाते हैं, और जैसे ही ये साहिल पर पहुँचते हैं दोबारा से शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। तो इसी तरह मालिक यौमिद्दीन खुदा जो है वो यौमुद्दीन का मालिक है, यहाँ पे यौम जजा मुराद है कि उस दिन जो जजा होगी। बस कुरान में जरा थोड़े से ब्रॉडर एस्पेक्ट में दीन को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह आसमानी कवानीन का मजमुआ इन्दीन इंदल्लाह इस्लाम में जो है वो आसमानी कवानीन को दीन कहा गया। हमारी इस्तेलाह में हम जो जिसको दीन जिस माने में दीन को इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, वो कवानीन है, यानी वो रूल्स रेगुलेशंस का मजमुआ है जो खुदा अपने अंबिया के जरिए से इंसानों तक पहुंचाता है ताकि वो हकीकी कामयाबी हासिल कर सके। क्योंकि दीन का दावा है, खुदा कहता है कि मैं ये कवानीन जो अपने अंबिया के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूँ, मैं आपको रियल सक्सेस ट्रू सक्सेस की तरफ ये कवानीन आपको ले जाएंगे। क्योंकि क्या है हकीकी कामयाबी, हमारी जो सबसे आखिरी बहस है वो इससे रिलेटेड है और इसका काफी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। बस दीन के मराहिल क्या होंगे, खुदा जो है खुदा से ये दीन शुरू होता है, ये दीन खुदा अपने अंबिया पर वही करता है और अंबिया के जरिए इंसानों तक आता है, और वो दीन जब दीन पर अमल करते हैं तो इंसान अपनी हकीकी कामयाबी तक पहुंच जाता है। अब यहाँ से हमारी गुफ्तगु शुरू होती है कि दीन क्यों जरूरी है या जरूरत दीन। पिछले हफ्ते हमने इस पर बात की थी कि इंसान के तीन बुनियादी तरीन सवालात हैं कि वो कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है और उसकी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीकेकार क्या है। ये तीन बुनियादी सवालात हैं जो हर शख्स को तंग करते हैं। अब आया या तो वो अपनी जिंदगी में इतना मगन हो चुका है, इतना मसरूफ हो चुका है कि उसको अब टाइम ही नहीं मिलता इन सवालों के जवाब का, तो ये और बात है। लेकिन ये सवालात उभरते हैं और हर शख्स को इस बारे में सही जवाब की तहकीक करनी चाहिए। दीन कहना है कि मेरे से पूछोगे तो मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा और इस बारे में बताऊंगा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारा रास्ता क्या है जिंदगी गुजारने का। तो ये तौहीद नबूवत और कयामत की सूरत में आपको बयान होता है। ये भी इब्तिदा अंजाम और आमाल जिंदगी, ये भी इसी का एक जवाब है। बस पहला जवाब जो हमने दिया वो ये दिया कि बुनियादी तरीन फितरी सवालात के जवाब के लिए हमें दीन की जरूरत पड़ती है, यानी जो घर से दीने की है वो हमारे इन ये फितरी सवालात है। हर इंसान की फितरत में یہ سوالات. دوسرا جواب یہاں پہ شاید ہماری گفتگو پچھلے ہفتے ختم ہوئی تھی کہ کائنات کی حقیقی معرفت کے لیے دین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ لوگوں کو اس کائنات میں بظاہر نظر آ رہی ہیں ان کا ایک باطن دین ہے, ان کا ایک انٹرنل حقیقت بھی ہے, ایک ایک انر پور بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مقامات پر ہمیں چیزیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں اور انسان حیران ہو جاتا ہے. مثلا جب تاریخ اسلام پڑھتا ہے, مثلا رسول کے فیصلے جب جا ان کے بارے میں سوچتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو ہے وہ اس طریقے سے فیصلے نہیں کرتا. مثلا قریش کی اتنی بڑی طاقت کے خلاف جو ہے وہ رسول 313 کی فوج کو لے کر چلے گئے جنگ بدر, یہ جنگ احد, یہ جنگ خندق. ہم صرف بظاہر فوجوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں, لیکن جو قرآن نے بتایا کہ ہم نے آپ کے ایک ایک شخص کو ان پر 2 گنا 3 گنا کر دیا آپ کی فوج کو, اور ہم نے غلبہ عطا کر دیا, اور آپ کی فوج کا جو ہے روب اور دبدبہ جو ہے وہ دشمن پر حاوی کر دیا. یہ وہ چیزیں جو دین کہتا ہے یہ آپ کو عام طور پہ نظر نہیں آئی. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام علی رسول خدا کے بستر پر لیٹے تو آپ نے کہا میں اس سے زیادہ سکون کی نیند کبھی نہیں سویا. ہماری عقل دنگ رہتی ہے کہ بھائی یہ کون سی ہے, یہاں پہ تو نیند آنی نہیں چاہیے, جب معلوم ہے کہ دشمن آنے والے ہیں, قتل ہو سکتا ہے انسان. لیکن وہ شخص کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ سکون کی نیند کبھی نہیں سویا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ریئلٹیز ہیں جو ہمیں نہیں پتا. دین کہتا ہے میں تمہیں وہ ریئلٹیز سے آشنائی دلا سکتا ہوں. مثلا جب امام علی سے سوال کیا کہ آپ نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ کر بند کیا, آپ نے جواب دیا میں نے روح کی طاقت سے, روحانی طاقت سے اس کو اکھاڑ کر. بس یعنی یہ جسم کی طاقت سے ماورہ یہ چیز. یا مثلا آج کی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کے چند لوگ اسرائیل کی اتنی منظم اور اتنی جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ ویپن ان کے پاس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں ڈھمکانا ہے, اتنی ٹرینڈ ہے, لیکن چند بس گلی کے جوان جن کو نہ جنگ کرنا آتی ہے نہ کچھ کرنا آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنی بڑی طاقت کو جو ہے نا روک لیتے ہیں. اور ان کا لیڈر کہتا ہے کہ یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ دین کہتا ہے یہ میں حقیقت تمہیں بتانا چاہتا ہوں, یہ فرعون نمرود یہ ان کی حقیقت کچھ نہیں. ہم سمجھتے ہیں مثلا امریکہ ہے پتہ نہیں کیا ہے, میں نے جب انقلاب لایا سب پریس کانفرنس میں اسے پریس والوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیسے امریکہ سے جو ہے وہ کر لیں گے, ان سے مقابلہ کیسے کریں گے, تو آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے, ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں گے, آپ زندہ کیسے رہیں گے, آپ کی معیشت کیسے چلے گی. انہیں سادہ سا جواب کہ ہمارے لوگ کناٹ کریں گے, روزہ رکھیں گے, آسان سی چیز. تو یہ ریئلٹیز ہیں جو عام انسان ہم اس مادی زندگی میں ان چیزوں سے محروم ہیں. بس ہمیں یعنی خبر دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کی ریئلٹی ہے, ہمیں اب تحقیق کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, یہ کون سی طرح کی مخلوق ہے کہ یہ جو ہے ہر ان کو کوئی چیز بڑی نظر نہیں آتی اور چھوٹی چیز بہت بڑی نظر آتی. اس لیے دین ضروری ہے, بقول ان کے ہم دین کا کہنا یہ ہے कि मैं आपको असल मारिफत तक पहुंचा सकता हूं इस कायनात में, ये दूसरा जवाब था। एक सवाल पढ़े मोहम्मद
सवाल। इसमें जो इब्तदाई से रेट आपने देखा है, इसमें आपने फरमाया कि जहन है, फिर अब है, और फिर कल, और फिर कल के बाद जो जहन है, अकल है, कल का फिर अमल की मंजर है। इसमें एक हदीस बात हमें सुनने को मिलती है, वो ये कि जो आपका कल या आपका जो दिल कह रहे हैं उसके उलट आप काम कीजिए। तो इस तरह की रिवायत में एक रिवायत आ गई है हमारे मुस्लिम से कि अगर किसी मसले के अंदर आपका जो दिल कह रहा है उसका उलट आप लिख लीजिए, तो ये कहाँ पर जाके फिक्स होगी हम बात। दूसरा दूसरा सवाल ये कि बाद आपका कल्ब एक चीज़ पर राजी होते हैं, आपका जहन ने एक चीज़ को देखा मगर कि आप एनालाइज नहीं कर पाए उसको, वो मोहलत आपको नहीं मिली, मगर कल्ब ने आपने कहा अब यहाँ बिल्कुल ठीक है और इस पर इसको ऐसा होना चाहिए, तो ये दूसरा एक एंगल है कि ये किस तरह से इसको आप किस तरह फिक्स करेंगे इन दो चीजों को।
पहली जो चीज है आपने असल में इंशाल्लाह आगे भी इसी दिन स्लाइड्स में आएगा कि इंसानी जो कल्ब है उसमें दो तरह की ख्वाहिशा खुदा ने रखी है, एक इलाही ख्वाहिशात है, मानवी ख्वाहिशात है, एक हैवानी ख्वाहिशात है जिसको आप मादी ख्वाहिशात भी कह सकते। एक दफा मेरा दिल चाहता है आराम करूं, सुकून करूं, ठीक है, इससे ज्यादा जो है तहारुक नहीं देखा। एक दफा मेरा दिल कहता है नहीं, दीन के लिए मैं उठूं, कोई काम करूं, कोई खिदमत करूं मैं। तो ये खुदा ने दोनों चीजें रखी हैं इंसान, ये क्यों रखी है इंशाल्लाह हमारा सबसे आखिरी पॉइंट है, उसमें मैं बयान करूंगा, थोड़ा भी बयान करूंगा तो वहां पर इसका जवाब दे। तो एक दफा हमारे पास ख्वाहिशात और शहवान है, एक दफा हमारी मानवी चीजें, इंसान में दोनों अकदार पाई जाती। तो कभी कभार हम इसको अहमियत देते हैं, कभी कभार उसको अहमियत देते हैं। दीन क्या चाहता है? दीन चाहता है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, आप अकल को काम में लाओ। अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये पिज्जा खाता ही रहूं, बस अच्छी लग रही है मुझे, दिल ही नहीं भर रहा, खाते ही रहूं। लेकिन जब मैं अकल से पूछूंगा तो अकल कहेगी कि खाओ लेकिन इसराफ मत करो। इतना यही रिवायत है हमारे कि दुनियावी लज्जात से लज्जात लो लेकिन उसमें इसराफ ना करो और तकब्बुर ना करो। बस इसका मतलब यह है कि अगर हमने अपनी शहवात को, अपनी ख्वाहिशात को, मादी ख्वाहिशात को अकल की रोशनी में रखा तो वो हमारे फायदे में, हमारे हम उसको अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंशाल्लाह शायद आज के दर्स में तो नहीं, इंशाल्लाह अगले दर्स में उसको थॉरली डिस्कस करें। तो इसका तो ये जवाब है कि जो आप कह रहे हैं कि कभी हम मनफी चीजें भी हमें अच्छी लगती है, हमें दिल कहता है, तो वो हमारी ख्वाहिशात होती है, मादी ख्वाहिशात। दूसरा सवाल आपका क्या था?
दूसरा सवाल मेरा ये था कि कभी कभी
हाँ पहले से जो है वो हम कुछ चीजों पे ईमान होता है हमारा। असल में ईमान के कुछ मुकदमा है, बास अमल खुद ब खुद हमें किसी चीजों पर ईमान पैदा कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो बच्चे जो बचपन से مثلاً دینی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں تو خود بخود وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا ماحول بھی ملے پھر بھی وہ اس میں فٹ محسوس نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اس نمازوں جو کہ بغیر معرفت کی نمازیں تھیں لیکن وہ قرآن سے تھوڑی بہت جو شغف رکھا گیا تھا بچپن میں اس کے اثرات اس کے دل پر ہوئے ہیں اور وہ دل پھر اس کو نہیں مانتا. تو ایمان پر اعمال بھی اثر انداز ہوتے ہیں, عقل بھی اثر انداز ہوتی ہے, ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ ایمان کا ٹاپک پورا ایک مستقل ڈبیٹ مانگتا ہے تو ہم اس کو یہاں پر وہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ ہمارے مختلف اعمال, ہماری مختلف سوچیں, ہماری مختلف ماحول ہمارے قلب کی پسند و ناپسند کو چینج کرتے ہیں. دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم خدا کے لیے اپنی پسند و ناپسند کو عقل کے ساتھ اسٹریم لائن کرو. یہ نہیں کہ دل جو کہہ رہا ہے اس کا آنکھ بند کر کے عمل کرو. نہیں, دل اچھی بات بھی کہہ سکتا ہے, بری بات بھی کر سکتا ہے. اس کو عقل کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں دیکھ کے ایویلیویٹ کرو کہ یہ جو دل میرا چاہ رہا ہے یہ میرے لیے مفید ہے یا میرے لیے مضر ہے. اگر عقل کہتا ہے کہ ہاں مفید ہے تو میں اس کو مزید پھر اس کو قوی کروں اور اس پر عمل کروں. یہ ہے. ابھی کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ تو ہم دین کی ضرورت میں تھے اور دین کی ضرورت میں ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ بنیادی دینی فطری سوالات کے جوابات اور حقیقی معرفت. کوئی اور
سوال تھا؟ ضرورت انبیاء کے حوالے سے, خدا ہے پھر انبیاء ہے پھر انسان ہے, تو یہ انبیاء کی ضرورت کیوں ہے؟ اس میں کچھ اسپیسیفک ہے خدا انسان کے کیوں نہیں؟
اصل میں یہ پھر یہ نبوت کی بحث ہے کہ خدا جو اپنا دین بھیجتا ہے. نہیں, ہم خدا سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کرتا ہی ہے انسان, لیکن جو ہم تک دین پہنچتا ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ اس کی کوئی حجیت ہونی چاہیے. ورنہ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو یہ میسج ملا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے یہ میسج ملا ہے, کون طے کرتا ہے یہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط؟ اس لیے خدا نے پھر اس کے اور بھی علماء نے جوابات دیے ہیں کہ خدا سے رابطے کے لیے ہمیں کچھ صفات ہونی چاہیے. جیسے ہر ایک سے رابطے کے لیے آپ نے, یعنی مجھ سے رابطے کے لیے آپ کے پاس آنکھیں اور کان ہونے چاہیے. اگر آنکھیں اور کان نہیں ہیں تو آپ مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو کمیونیکیشن کے لیے آپ میں کوئی بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے, تب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم میں وہ بیسک, وہ صفات نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے وہی حاصل کر سکتے. انبیاء کیونکہ معصوم ہستیاں ہیں, پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں, وہ اتنی عبادت کرتی ہیں, تب ان کی روح اتنی کہتے ہیں سیفل ہو جاتی ہے, اتنی پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ وہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ وہ خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر ہم انبیاء سے رابطہ کر سکتے. تو اس لیے یہ جو ہے, البتہ اس کو نبوت میں بہت ڈیٹیل میں ٹچ کیا ہے.
اور ایک چیز یہ کہ عقل و ذہن یا عقل جو ہے وہ آگے کی جتنی کنڈیشن ہیں ہمارے اعمال اور اس کے بعد عقیدہ اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں, بلکہ تو عقل کی جو فکر ہے یا جو بھی آپ کہیں گے فکر ہے یا دل ہے اس کا بھی بنیادی طور پر ایک مبتدی جو ہے وہ ان چیزوں کی یا تعلیم کی یا اس چیز کی ضرورت ختم زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے کی انالائز جو جو بھی کرے چیزیں وہ بہترین طریقے پہ یا اس کا جو نتیجہ حاصل کر سکے وہ
مراحل ہے. یعنی عقلی عقل کی بھی ارتقائی منازل طے کرتا ہے عقل کی, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کی عقل جو ہے کامل ترین عقول ہے، اور جو متقی ترین افراد ہیں ان کو عاقل ترین افراد کہا گیا روایات میں، یعنی انہوں نے اپنی عقل کو وہاں تک پہنچایا ہے. تو عقل کے بھی مدارج ہیں، درجات ہیں، اور جتنا ہم عقل کو زیادہ یوز میں لائیں گے اتنا زیادہ ہم ارتقائی منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے. اس کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ ہم ایک مرحلے پر آ کر کہیں کہ بھائی اب عقل کو چھٹی کر دیں، ہم نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا، ٹھیک ہے اب ایمان کی بات ہے. نہیں، عقل کو مسلسل ہمیں اس کو کام میں لانا ہے، اور جتنا زیادہ اس کو کام میں لائیں گے اتنی زیادہ اس کی اس کا درجہ بلند ہوگا. اور اسی طرح ایمان کے بھی درجات ہیں، جس طرح عقل کے درجات ہیں ایمان
کے. عقل اور ایمان کا تعلق بنتا ہے، یعنی کہ عقل کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، مطلب تقویٰ جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ متعقل جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تقوی کا عقل سے تعلق ہے،
تقوی کا عقل سے تعلق یہ ہے کہ انسان آسانی سے ایمان لا سکتا ہے. اگر ہم نے فار ایگزامپل دیکھیں، ایک دفعہ میرے پیرنٹس نے کہا کہ بے خدا ہے اور آئمہ ایسی ہستیاں ہیں، بابرکت اور مانوی ہستیاں، ٹھیک ہے. میں مجلس میں گیا، مجلس میں میں نے سنا، تو اس پہ میرا دل بھی مانے گا کہ ہاں یہ ایسی ہستیاں ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کے سامنے ادب کرنا چاہیے، ان سے تبسم کرنا چاہیے. لیکن ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں تحقیق کروں گا یہ آئمہ کیا لوگ تھے، ان کی کیا صفات تھی، میں ریسرچ کرتا ہوں. اب ریسرچ کے بعد یہ پھر جب میری یہ انالائز اس انفارمیشن کو جب میں نے اپنے گھر والوں سے لیا، عالمین سے لیا، جب میں اس کو انالائز کروں گا، اس پہ تحقیق کروں گا، تو میرا ایمان اور زیادہ قوی ہوگا. اور زیادہ میں دیکھیں، آپ لوگوں کا ابھی بھی خدا پر عقیدہ ہے، کوئی نہ کوئی ایک دلیل ہوگی آپ کے پاس خدا کو ثابت کرنے کی. لیکن اگر اس کلاس میں ہم آپ کو تین چار دلائل سے مزید خدا کو ثابت کرتے ہیں، تو آپ کا عقیدہ کیا ہے اور قوی ہوگا. یہ جو ایمان ہے، عقیدہ قلبی جو ہے، یہ کیا ہوگا، تصدیق قلبی جو ہے، یہ اور زیادہ گہری ہوگی، اور زیادہ ڈیپتھ میں ہوگی. تو اپنی چیزیں ایمان لانے میں آسانی پرووائڈ کرتی ہیں. اگر میں نے عقل سے ایک چیز کو ثابت کر لیا ہے، تو دل کو میں ایزیلی ایکسیپٹ کروا لوں گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار دل مان نہیں رہا ہوتا. مثلا ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کہو، ہمارا دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ کیونکہ وہ عقیدہ عقلی کو ہم نے کبھی نہیں. جب عقیدہ عقلی آ جائے گا تو آسانی سے، آرام سے دل تسلیم کر لے گا. بس دل بھی جو ہے وہ عقل کی اتباع کرتا ہے. اگر ہمارے عقلی دلائل قوی ہوئے، تو قلبی دلائل جو ہے وہ بہت ایزی آگے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بریک لے لیں اور آپ لوگ ریفریشمنٹ کر لیں، 10 منٹ کا بریک. اور اس کا ایک نشست کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہماری گفتگو دین کی ضرورت پر تھی، اور دین کی ضرورت میں ہم نے دو مقام بیان کی. دین کی ضرورت پہلی اس وجہ سے ہے کہ دین جو ہے ہماری فطری اور بنیادی ترین تین سوالوں کے جوابات دیتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، دین کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آپ کو کائنات کی حقیقی معرفت عطا کرتا ہے. تیسرا جواب جو ہے، اسی دوسرے جواب میں سب کچھ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اس کے اعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے اور اعمال جو ہیں وہ اس کے نظریات پر ڈپینڈ کرتے ہیں. نظریات یعنی اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اور اسی کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس. ٹھیک ہے, پر انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے, جس عمل کو سمجھتا ہے, تشخیص دیتا ہے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے اس کو عمل انجام دیتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو انجام نہیں دیتا. بس ہر انسان کے اعمال جو ہیں اس کے نظریات پر ڈپینڈ کرتے ہیں. جس طرح کے اس کے نظریات ہوں گے اعمال میں وہ ریفلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, مثلا اگر جو ہے میرے نظریات میں یہ ہے کہ مجھے اپنے جو دل چاہے وہ کرنا چاہیے, عقل کی پہلی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر میرا دل چاہ رہا ہے کسی کے مال کو چوری کرنا ہے چوری کر لوں, ٹھیک ہے, کسی کو نقصان پہنچانے کا دل چاہ رہا ہے نقصان پہنچانا. بس انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے اعمال, اس کے اعمال اس کے نظریات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, جس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے, اور جس میں کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ جو کرنا چاہیے, فلاں کام کرنا چاہیے اور فلاں کام نہیں کرنا چاہیے, یہ کہاں سے نکلتے ہیں, یہ ہم کیسے تشخیص دیتے ہیں؟ یہ جہان بینی سے نکلتے ہیں, یعنی کائنات کے بارے میں جو ہمارا تصور ہوتا ہے اس سے ہم کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کا تعین کرتے ہیں. مثلاً جہان بینی میں ہم یہ بات ثابت کریں کہ سچ بولنا اچھا کام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جہان بینی ہے, اس اور ازٹ ہے اور نہیں ہے. سچ بولنا اچھا کام ہے. اب جب اس سے جو آئیڈیالوجی بنے گی, مجھے اچھا کام کرنا چاہیے, پھر میں عمل انجام دوں گا سچ بولنا. اسی طرح اگر میں اپنی جہان بینی میں یہ ثابت کروں کہ سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, میں سچ بولوں یا سچ, ہمیں سچ جو ہے اچھا نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ میں پھر سچ بولوں. یا مثلاً خدا ہے, ہم اپنی جہان بینی میں ثابت کرتے ہیں کہ خدا ہے, جب یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر نظریے میں آتا ہے خدا کی پیروی کرنی چاہیے. اگر خدا, اگر جہان بینی میں ہم ثابت کرتے ہیں خدا نہیں ہے, جب بس جو چیز نہیں ہے تو نظریات میں کیا ہوگا, خدا پیروی نہیں کرنی چاہیے, وجود ہی نہیں رکھتی. تو اس طریقے سے ہمارے تمام اعمال ان نظریات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور نظریات جہان بینی یا کانسیپٹ اباؤٹ یونیورس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم اس پر گفتگو نہیں
تھی
ابتدائی. اب یہ جہان بینی جو ہے, ان نظریات کو اور تصور کائنات کو جب ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں, یعنی سارے اس اور ازنٹ اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کو جب ایک جگہ جمع کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں مکتب فکر یا اسکول. اب یہ مکتب فکر یا اسکول آف تھاٹ بنیادی طور پر جہان بینی کو ہم نے دو میں ڈیوائڈ کیا, جہان بینی توحیدی اور جہان بینی انسانی. یعنی ایک جہان بینی, بہت ساری کلاسیفیکیشن, ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں اور جو خدا کو نہیں مانتے, بہت ہی گروسلی کلاسیفیکیشن. اب اسی سے نظریات بھی دو بن جائیں گے, نظریات توحیدی اور نظریات الہادی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر اعمال بھی دو طرح کے ہوں گے, توحیدی اعمال اور الہادی. بس اب ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ان کا بیسک فرق کیا ہے, جہان بینی توحیدی کا اور جہان بینی الہادی کا. بس اس سلائڈ کو ذرا، یہ بہت ہی بیسک سلائڈ ہے ہماری، لیکن انسانوں میں جو فرق ہے وہ ان کے اعمال کا فرق ہے. ہم جب دیکھتے ہیں بعض لوگ مثلا جو ہے جو بھی چیز کھانے کو ملے وہ کھا لیتے ہیں. بعض لوگ دیکھتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، بس اعمال کا فرق ہے. یہ اعمال کا فرق کس چیز سے آتا ہے؟ یہ نظریات کے فرق سے آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ کچھ بھی کھا لینا چاہیے، جو بھی اچھا لگ رہا ہے کھا لینا چاہیے، بس وہ حرام بھی کھا لیتے ہیں حلال بھی. لیکن جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ حلال ہی کھانا چاہیے حرام نہیں کھانا چاہیے، تو پھر ان کے اعمال میں بھی دیتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چاہیے اور نہیں چاہیے یہ کہاں سے آئے؟ یہ ان کی جہان بینی سے آئے کہ ان کا کائنات کے بارے میں کیا تصور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کائنات کے بارے میں یہ ثابت کریں کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس کچھ بھی کھا لینا چاہیے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اپوزٹ اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کے کوئی بنانے والا ہے، خالق ہے، اس خالق نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے فائدے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، ان نبیوں نے حلال اور حرام کی تعلیمات دی ہیں، انہوں نے بتایا یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، بس اس سے پھر نظریات نکلتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. تو بس یہ جو سارا جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ جہان بینیوں کا فرق ہے. لوگوں کے جو ڈفرینسز ہیں، مختلف لوگوں کے ڈفرینسز ہیں، وہ ان کی جہان بینی کے ڈفرینسز ہیں. اب یہ جہان بینی کراس پہ ہم نے کہا کہ دو طرح کی، اور اس میں بنیادی ترین جو گفتگو ہے، مثلا الہادی جہان بینی کہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک بے شعور مادہ ہے. خالق کو سب مانتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابتدا کو سب مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا میٹر سے ہوئی، ٹھیک ہے. توحیدی والے کہتے ہیں اس کی ابتدا خدا سے ہوئی، وہ میٹر کو کہتے ہیں، یہ خدا کو کہتے ہیں. بس وہ بے شعور اور مادے تو کے قائل ہیں، اور یہ جو ہے خالق کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک عالم، ایک قادر اور ایک مقدور. اسی طرح جہاں بینی الہادی کہتی ہے ہم کو کہ انسانی عقل کافی ہے، وہ اس کے اچھے برے کی تشخیص دے سکتی ہے، ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، ہمیں میڈیکل سائنس بتا سکتی ہے. اگر فار ایگزامپل شراب ہمارے لیے مضر ہوتی، میڈیکل سائنس ریسرچ کر کے بتا دیتی. البتہ بتایا ہے، میڈیکل کی بکس بھری ہوئی ہیں کہ الکوہل کی کتنے زیادہ نقصانات ہیں، لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل کافی ہے ہماری تشکیل دینے کے لیے، ہمیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. لیکن اس کے برعکس جہاں بینی توحیدی کیا کہتی ہے، انسانی عقل کافی نہیں ہے، لہٰذا اس کو وحی کی ضرورت ہے، اس کو نبی کی ضرورت ہے، اور نبی آگے ہمیں بتائے گا کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں، کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور کیسے زندگی نہیں. اسی طرح جان بینی الہادی کہتی ہے کہ انسان پانی ہے، انسان کو ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے. لیکن توحیدی والے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک روح ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اور وہ کبھی پانی ختم نہیں ہو سکتا. اب ان تین بنیادی چیزوں کو ہم توحید نبیوں کا پیغامات میں ڈسکس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ آگے بڑھیں. بس ان کا جو جہان بینی، ہم نے کہا کہ انسانوں کے ڈفرینسز ان کے اعمال کے ڈفرینسز ہیں، اعمال کے ڈفرینسز ان کے نظریات کے ڈفرینسز کیے جاتے ہیں، نظریات کے ڈفرینسز ان کے مختلف جہان بینی کے ڈفرینسز ہیں. اور جو سب سے بڑی کلاسیفیکیشن ہم جہان بینی میں کر سکتے ہیں، وہ جہان بینی الہادی اور توحیدی میں کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں، یہ ان کے انسان محور اور خدا محور، یعنی پوری الہادی جہان بینی کیا ہے، وہ انسان سے ہر چیز پوچھتی ہے تمہیں کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, انسان خود تشخیص دے گا کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی عقل کافی ہے, لہذا انسان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کھانا صحیح ہے کیا کھانا غلط ہے. لیکن اس کے برعکس جان دینی توحیدی کیا ہے, خدا محور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس انسان کا ایک خالق ہے, وہ اس کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بس جتنے بھی جان دینی الہادی کے ذیل میں جتنے بھی مقاتب فکر آئے ہیں وہ سب انسان محور ہے, جس میں مثلا لبرلزم ہے, سسٹمزم ہے, فاشزم ہے, اومانزم یا ہیومانزم بھی کہا جاتا ہے, یا اور دسیوں ہزاروں بہت سارے ہیں, میں یہاں پہ زیادہ نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. خلاصے جتنے بھی ازم سارے نکلے ہیں, سیکولرزم سے لے کر سارے ازم جو نکلے ہیں, سارے انسان محور ہیں. وہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ انسان کیا چاہتا ہے کیا نہیں. لیکن اس کے برعکس وہ مقاتب فکر جو آسمانی ادیان سے, جو آسمانی وحی سے تعلق رکھتے ہیں, جیسے یہودیت ہے, مسیحیت ہے, اسلام ہے, یہ اس کے اس امبریلا کے تحت. بس ایک بیسک ڈفرینس جو ہے وہ جہانگینی توحیدی اور جہانگینی الہادی کا ہے, اور وہ ڈفرینس خدا محور اور انسان محور کا. بس لہٰذا ہمیں صحیح جہانگینی کا انتخاب کرنا ضروری ہے. جب ہم نے کہا کہ لوگوں کا ڈفرینسز ان کے اعمال کا ڈفرینسز ہے, اور اعمال کا ڈفرینسز ان کے نظریات پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور نظریات کا ڈفرینسز ان کی جہانگینی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بس اب اس میں تحقیق کرنی پڑے گی کون سی جہانگینی صحیح ہے, الہادی جہانگینی صحیح ہے یا توحیدی جہانگینی صحیح ہے. اس تحقیق کے لیے ہمیں دین پڑھنا پڑے گا, عقائد پڑھنے پڑیں گے, تب جا کے ہمیں پتا چلے گا. بس اس لیے اس کا تعین کرنا کہ آیا ہماری زندگی انسان محور ہونی چاہیے یا خدا محور ہونی چاہیے, کون سی جہانگینی صحیح ہے, اس کے لیے ہمیں ایک تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, لہٰذا جو ہے دین کی ضرورت ہے. یہ ہو گیا اس کا دوسرے جواب کا کنکلوژن. اب آتے ہیں ہم تیسرا جواب, دین کیوں ضروری ہے. دین اس لیے ضروری ہے حقیقی لذت اور سکون ادا کرنے کے لیے ہمیں دین کی ضرورت پڑتی ہے. کیا کیا مطلب ہے یہاں پہ ان کا کہنے کا, دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خلاف لذت کے پیچھے ہے, اس کو پلیزر چاہیے, اس کو سکون چاہیے, اطمینان چاہیے. البتہ ہماری زندگی میں کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں نہیں ملی ہوئی, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مل جاتی تو ہماری زندگی میں سکون ہوتا. میرے پاس مثلا چھوٹے ماڈل کی گاڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس اس سے بڑے ماڈل کی گاڑی ہوتی, اس سے بڑا گھر ہوتا, اس سے بڑا موبائل ہوتا, اس سے زیادہ بیگمیں ہوتی, تو میں زیادہ سکون ہوتا. لیکن آپ ان لوگوں سے انٹرویو لیں کہ جن کے پاس مادی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی شاہ کے بیٹے سے انٹرویو لیں, کسی مثلا جن کے پاس مادی وسائل جو چاہیں وہ ہے, آخری ماڈل کی جو ہے مثلا مرسیڈیز ہے, صحیح ہے, اور ہر ملک میں ان کے پاس گھر ہے, اور مطلب یہ جو جس کا بھی انتقال ہوا مائیکل جیکسن یا اس ٹائپ کے لوگ, ان کی زندگی میں آپ مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگی میں خلا ہے. جب انسان کے پاس مادی طور پر سب کچھ آ جاتا ہے تو اس میں پھر ایک وہ ایک خلا محسوس کرتا ہے, ایک گیپ محسوس کرتا ہے, یعنی یہ سب چیزیں مجھے سکون میں پہنچا دیں, پھر وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے پاس ایک قسم کی لذت نہیں ہے، صرف حیوانی لذت نہیں ہے، انسان صرف اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا سونا، صرف یہی اس کو لذتیں نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور لذتیں بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کو ہم انسانی لذت کا نام دینے کا دیا ہے، یعنی کچھ کسی کے ہیلپ کر کے بھی انسان کو لذت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اپنی چیز قربان کر کے، ایثار کر کے. انسان میں ایثار کا جذبہ ہے، اپنی زندگی بھی دے دیتا ہے اور اس کو لذت مل رہی ہوتی ہے. دین کہتا ہے یہ انسانی لذت جو ہے نا، یہ میرے پاس. اگر محسن کراتی ہے میں درس میں بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر یا ویسٹرن سویلائزیشن اور یہ جو انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے مادی زندگی کو اپنی ہائٹ تک پہنچا دیا. بہترین سے بہترین لباس آج جو ہے وہ مہیا، اچھے سے اچھی غذا، اور زیادہ اچھی غذا مہیا ہے انسان کے لیے، اچھے سے اچھا آرام دہ بستر موجود ہے، اچھے سے اچھا گھر موجود ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حیوانی لذت ہیں. بس آج کی ویسٹرن دنیا نے انسان کو ایک اچھا حیوان بنایا ہے، اچھا انسان نہیں بنایا. بس اس کا مطلب ہے کہ یہ مادی ضروریات کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کو سکون دیتی ہے، جو انسان کو اطمینان دیتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کی آیت ہے کہ فقط اور فقط، اللہ یعنی فقط اور فقط، خدا کے ذکر میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ، دلوں کا چین پوشیدہ. یہ دین کا کیا کہتے ہیں، دین کا ایک نعرہ ہے، دعویٰ ہے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے، اطمینان قلب چاہیے تو تمہیں ذکر خدا کرنا ہوگا، اور ذکر خدا کے لیے دین کو جاننا پڑے گا. اب یہ ذکر خدا خود ایک اخلاقی موضوع ہے، یعنی ذکر کیا فقط ہم جو زبان سے پڑھتے ہیں فقط یہ ذکر ہے؟ نہیں، ایک دفعہ عمل سے بھی ذکر ہوتا ہے، ایک دفعہ قلب ذکر کرتا ہے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر لحظے خدا کو یاد رکھ. یہ نہیں کہ میں بس درس دینے کے لیے آ رہا ہوں تب میں خدا کو یاد رکھوں، نہیں، اس کے بعد میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تب بھی خدا کو یاد رکھوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تب بھی خدا کو یاد رکھوں، میں جو ہمسایوں سے مل رہا ہوں تب بھی خدا کی کو دیکھوں کہ وہ کس بات کی پابندی کا کہتا ہے، جب کھانا کھا رہا ہوں تب بھی خدا کو یاد رکھوں، جب سو رہا ہوں تب بھی خدا کو یاد رکھوں. یعنی ہر شے میں، ہر لحظے خدا میری زندگی میں ہو، اس کو کہتے ہیں. بس ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل جو سکون اور قلب ہے وہ ہمارے پاس ہے. اسی طریقے سے جہاں لذتیں دو طرح کی ہیں انسان کی، انسان کی ضروریات بھی دو طرح کی ہیں. اب آج کی مادی زندگی نے ہماری مادی ضروریات کو تو پوری طریقے سے پورا کر دیا ہے، لیکن معنوی ضروریات، ہمیں عبادت کرنے کا بھی دل چاہتا ہے، ہمیں کسی کو یاد کرنے کا دل چاہتا ہے. انشاءاللہ آگے اس کے آگے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بحث ہے حقیقی آئیڈیل کی ذیل میں، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے. بس انسان کی کچھ معنوی ضروریات بھی ہیں، فقط مادی ضروریات اس کو کہتے ہیں ارضا نہیں کر سکتی، یعنی اس کو مطمئن نہیں کر سکتی، اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی. اس کی دو طرح کی پیاسیں ہیں، دو طرح کی بھوک ہے، ایک مادی بھوک ہے جو کھانا کھانے سے ختم ہوتی ہے، لیکن کچھ غذائیں مانوی ڈیزائن چاہیے. وہ دین کہتا ہے کہ وہ میرے پاس, بس ہمیں اس کی تلاش کے لیے دین کی ضرورت ہے. وہ مانوی ڈیزائن کیا ہے, وہ انسانی لذتیں کیا ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, یہ ہمیں دین سے پوچھنا پڑے گا. البتہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین ہے نا فقط مانوی ضروریات پوری کرتا ہے اور دنیاوی ضروریات پوری نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. دین کہتا ہے اگر میرا نظام آئے گا تو دنیا مادی ضروریات بھی میں پوری کروں گا. اور ہم نے یہ ایران میں دیکھا ہے, مثلا حکومت اسلامی وہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے مادی طور پہ کس قدر ترقی کی, نہ ہم نے مادی طور پہ ترقی کی, مادی طور پہ بھی کتنی پروگرس کی. ایسا نہیں ہے کہ دین ہے نا مادی ضروریات کو اہمیت نہیں دیتا, وہ بیسک ہے. جب تک کہ ہماری بھوک خطر مادی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہوگی, ہم مانوی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اگر آپ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہوتی تو آپ ابھی میرا درس نہیں سن سکتے. اس لیے احادیث میں بھی کہا گیا ہے کہ فقر جو ہے یعنی تنگستی جو ہے وہ کفر سے نزدیک ہے. اور اسی لیے دین کہتا ہے کہ محنت کرو دنیا کماؤ, لیکن دنیا کو دنیا کے لیے نہیں کماؤ. اصل حضرت ہمارا مانویات ہونا چاہیے. اس مانویات کے لیے ضروری ہے مانویات کرنا. اگر ہمارا گھر کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو ہم صحیح عبادت بھی نہیں کر پائیں. اگر ہر وقت ہماری یہ فکر ہوگی کہ کل ہمارے گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا تو پھر ہماری حتمی نمازیں ایسی نہیں ہوں گی جیسے اس انسان کی نمازیں ہیں کہ جو مادی لحاظ سے بچ رہے ہیں. بس دین ایک بیلنس دین ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بھوک اس میں بھوکے رہو, شادی بھی نہ کرو, صحیح لباس پھٹے پرانے پہنو, نہیں دین یہ نہیں کہتا. اس کی بھی گفتگو ان شاء اللہ آگے آئے گی, وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ دین شہوات جو ہے جو خواہشات خواہشات مادی جو ہیں دین یہ نہیں چاہتا اس کو ختم کر دو, دین چاہتا ہے اس کو بیلنس کرو, اس میں زیادتی نہ کرو. ان شاء اللہ آگے اس کو پڑھیں گے. بس ہر انسان لذت اور سکون کی تلاش میں ہے. آج انسان جو لوگ بھی کوشش جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں, ہر انسان کی ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس کو لذت مل جائے, اس کو سکون مل جائے. اور دین کہتا ہے کہ وہ سکون کس کے پاس ہے, ریئل حقیقی سکون میرے پاس ہے. یہ کیونکہ ہماری زندگی میں ابھی محرومیاں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان محرومیوں کی وجہ سے, ان مادی محرومیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جو یہ میں ان لوگوں سے ملا ہوں کہ جو ہمارے معاشروں سے نکل کر ویسٹ میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کے پاس کیا نعمتیں ہیں, یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے پاس, آپ لوگ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. جب ہم اس یہاں سے نکلتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ پلاس دین اس کی ضمانت دیتا ہے کہ میں تمہیں حقیقی سکون دوں گا. تم دو رکعت نماز پڑھو گے تو تمہیں لذت ملے گی, تو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی. کر کر دیکھو, پریکٹیکل کر کے دیکھو, نماز شک پڑھ کر دیکھو, پھر اگر سکون نہ ملے اطمینان نہ ملے تو مجھے حدیث ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر
صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا اور مافیا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ مجھے دے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے اپنے نماز شب کی دو رکعت نماز مجھے دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے وہ دیا جائے اور کہا جائے نماز شب کی دو رکعت, پوری بھی نماز شب دے رہی صرف دو رکعت دے دیں تو میں یہ سودا لوں. اب اس میں کیا لذت ہے, اس میں کیا کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے، یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے نزدیک تک پہنچ سکتے ہیں. بس ہمارا تیسرا جواب یہ ہوا کہ حقیقی لذت اور حقیقی سکون جس کی تلاش میں ہر انسان ہے، وہ فقط مادی چیزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بلکہ کچھ ایسی لذتیں ہیں جو انسانی لذت ہے. انسان جب عدالت کرتا ہے، یہ عدالت کرنے میں اس کو سکون ملتا ہے، انصاف کرتا ہے، عدالت کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ انسانی اقدار ہے. یہ دین کے پاس ہے. اور ضروریات، دونوں طرح کی ضروریات، مادی اور معنوی، یہ فقط دین پوری کر سکتا ہے. چوتھا جواب جو ہے ہمارا، وہ ہے حقیقی آئیڈیل. حقیقی آئیڈیل کا مصور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہر انسان، بلکہ بچوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیل بناتے ہیں. یعنی انسان کی فطرت میں ہے کسی کو آئیڈیل بنانا. اب وہ کرکٹ دیکھے گا تو وہ کرکٹ کے پلیئر کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اس جیسی حرکتیں کرے گا. ٹھیک ہے، میوزک دیکھے گا تو میوزیشنس کو بنائے گا، اپنے وہ سنگرس کو بنائے گا. اور دینی اگر اس میں دیکھے گا تو دینی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے گا. لیکن انسان کی فطرت میں ہے کسی کو آئیڈیل بنانا. اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. اب یہ جو آئیڈیل انسان بناتا ہے، لیکن جب ان آئیڈیلز تک پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں، یہ وہ آئیڈیل نہیں تھا. فار ایگزامپل، مثلاً کوئی اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، مائیکل جیکسن کو اپنا آئیڈیل بنانا، اس کو مائیکل جیکسن کے گھر میں اس کا جائے تم رہو، اس کے جب وہ اس کی زندگی دیکھے گا اس کو کہتا نہیں یہ وہ آئیڈیل نہیں. اس کے جب بھی دنیاوی آئیڈیلس انسان کو ملتے ہیں تو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے. اس سے کیا پتا لگتا ہے؟ اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ انسان کا کوئی گمشدہ ہے. گمشدہ یعنی بعض لوگوں نے اس پر ایک پوری داستان لکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ انسان پہلے ایک اور دنیا میں تھا، وہاں پر اس کو خدا ملا. وہاں پہ وہ خدا سے آشنا ہوا، احادیث میں بھی اس کے بارے میں ہوتا. پھر اس کو اس دنیا سے اٹھا کے اس دنیا میں لے آیا گیا. اب اس کا دل اسی خدا سے لگا ہوا ہے. اب یہاں پہ وہ آئیڈیل تلاش کر رہا ہے خدا کو، لیکن سمجھتا ہے یہ خدا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے. کہتا ہے نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے. کیوں وہ چیز نہیں ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں بغیر نقص کا محبوب ہے. آپ اگر کسی کو چاہتے ہیں، میں اگر اس کی برائی بیان کروں گا آپ نہیں قبول کریں گے. کیوں؟ اگر آپ کا کوئی آئیڈیل ہے، میں اس کی برائی بیان کروں گا آپ قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آئیڈیل کو بغیر نقص کا سمجھتے ہیں. بس انسانی فطرت میں ایک تو آئیڈیل بنانا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ آئیڈیل بغیر کسی خامی کے ہو، بغیر کسی نقص کے ہو. بس انسان کا ایک گمشدہ ہے جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، اور وہ بغیر نقص کے محبوب کو تلاش کر رہا ہے. اور بغیر نقص کی اس کائنات میں فقط ایک ذات ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کمال مطلق، ایبسولوٹ پرفیکشن. بس ہر انسان آئیڈیل کی تلاش میں ہے، اور وہ اپنے آئیڈیل کو نقص سے مبارنا چاہتا ہے. اسی لیے جب اس کے نقائص سامنے آتے ہیں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، پھر کلاس میں کوئی ہمیں نظر آتے رہتا ہے کہ بہت زبردست دوست ہے، اس سے دوستی کرنی چاہیے. جب اس سے نزدیک ہوتے ہیں اس کی خامیاں سامنے آتی ہیں، پھر ہم اس سے دور کسی اور سے دوستی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے شے کی تلاش میں ہیں کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو, اور ایسی کوئی بھی شے یہاں پہ موجود نہیں ہے سوائے اور سوائے خدا. بس روایات میں عالم زر کا تعلق ہے, یا وہ جو آئے نسان جو قرآن میں ہے کہ ہم نے بنی آدم سے پوچھا کہ کیا تم کسی رب کو جانتے ہو ماننے والے ہو, تو کالو بلا کہا کہ ہاں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک گم شدہ ہے. بس انسان کا جو حقیقی آئیڈیل ہے وہ کمال مطلق بغیر نقص کا کمال ہے, اور وہ سوائے خدا کے اور کسی میں نہیں موجود. اسی لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خدا جس نے تجھے کھو کر سب کچھ پا لیا, اس نے کیا پایا؟ یعنی تیرے سوا اگر اس کو ہر چیز مل بھی گئی تو اس کو کیا چیز ملی ہے؟ اور بالکل اس کے برعکس, اور اے خدا جس نے سب کچھ کھو کر اگر تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے ایک آئیڈیل کی تلاش میں ہے فطرت, اور اس کا آئیڈیل بغیر نقص کے ہے, اور بغیر نقص کے فقط خدا کی ذات کے اور کوئی ذات نہیں. اب در واقع انسان خدا کی تلاش میں ہے, یعنی ہمارے علماء اخلاق کا کہنا یہ کہ جتنے لوگ ہیں یہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے, یہ جو میوزیشنز ہیں, یہ جو پولیٹیشنز ہیں, یہ سب خدا کی تلاش میں. لیکن مصادیق میں کہتے ہیں مصادیق میں غلطی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے مصادیق میں غلطی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر شے میں خدا کا نور ہے تو اس کو اس کی ریزمبلنس ملتی ہے. میں جو اس ہم جب عالم زر میں تھے, جب ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں خدا نے اپنی معرفت پہچنوا دی, اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز ارضا نہیں کر سکتی, کوئی اور چیز ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی. اب جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اس دنیا میں ہر شے میں اس کا جلوہ ہے, تو در واقعی جیسے ہمیں اگر کوئی آرٹسٹ اچھا لگتا ہے, اب وہ آرٹسٹ تو ہمیں نہیں ملا لیکن اس کی پینٹنگز مل گئی, اس کی پینٹنگز بھی ہمیں اچھی لگیں گی کیونکہ اس میں ریفلیکشن ہوگا, اس آرٹسٹ کا ریفلیکشن ہوگا. جیسے ہمیں آئمہ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں, ان کی اقوال پڑھتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, ایک لنکیج بنتا ہے. تو کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی تلاش میں ہے اور اس کا آئیڈیل خدا ہے تو وہ ان چیزوں سے کیوں دل لگاتا ہے؟ پولیٹیشنز نے بس مان لو اپنے بینک بیلنس سے دل لگا لیا, یا سنگرز نے شہرت سے دل لگا لیا ہے, یا اسی طرح دوسرے لوگ جو دنیا میں مگن ہیں, دنیا کی چیزوں میں مگن ہیں, تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس ہر شے میں خدا کا جلوہ ہے. اگر ہمیں کوئی شخص بھی اچھا لگتا ہے, در واقع خدا کا نور ہے اس میں. پوری کیا کہتے ہیں, پوری سماوات والارض کیا ہے, اللہ نور السماوات والارض, پوری کائنات, پوری زمین اور آسمان کیا ہے, اللہ کا نور لگ گیا. تو کیونکہ ایک ریزمبلنس ہے اس لیے ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی حقیقی ہم تلاش ہیں. اس کی ایک جھلک ہے, اس کی ایک پرچھائی ہے, اس کا ایک مظہر ہے. کائنات پوری مظہر ہے خدا. تو ہمیں دنیاوی چیزیں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ دنیاوی چیزیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ ہر دنیاوی شے میں خدا کا نور ہے. تو اصل چیز ہمیں خدا اچھی لگتی ہے, اور خدا کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. دین کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں, میں تمہیں اصل شے سے ملواؤں گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز برانڈیڈ, مثلاً برانڈیڈ کوئی مشروب ہے, ایک اس کی نقلیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ نقل کیا پی رہے ہو, اصل مشروب پلاؤں گا. دین کا دعویٰ یہ. بس کیوں انسان ناقص یا دنیاوی چیزوں سے دل لگاتا ہے جب خدا اس کو صرف خدا کی تلاش ہے؟ تو اس لیے لگاتا ہے کہ ایک شے ہے خدا کا نور ہے. اور یہ جو عکس ہے وہ اصل کا عکس شائبہ جو ملتا ہے, ہم اصل شے کو نہیں دیکھ رہے, اس کی میرر کی امیج کو دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ امیج بھی اس سے ریزمبلنس رکھتی ہے تو ہمیں وہ چیز صحیح لگتی ہے. بس ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہم اصل اور عکس میں غلطی کرتے ہیں. سمجھتے ہیں یہ اصل ہے لیکن یہ اس کا مظہر ہے, اس کا عکس ہے. پتا نہیں یاد سمجھ میں آئے گی یہ بات یا نہیں. ابھی کچھ سوالات دے لیتے ہیں کہ اگلا آپ نقطہ کو بیان کریں. اگر اس میں کچھ سوالات ہو میں ایک تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں شروع سے کہ ہم نے اب تک جو ہے انسان کو دین کی کیوں ضرورت ہے. پہلا جواب ہمارا یہ تھا کہ انسان کو فطری سوالات کے جوابات دینا ہے, اس میں ہمیں دین کی ضرورت ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کائنات میں دو طرح کی معرفتیں, ایک ظاہری معرفت ہے, ایک واقعی اور حقیقی معرفت ہے, اس کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے. تیسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ ہر انسان حقیقی لذت اور سکون چاہتا ہے اپنی زندگی, اور یہ حقیقی لذت اور یہ حقیقی سکون دین کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کے پاس ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ ہر انسان ایک آئیڈیل کی تلاش میں, اور اس کا حقیقی آئیڈیل خدا ہے کیونکہ وہ بغیر نقص ہے, اور وہ آئیڈیل دین کی پر پابندی کر کر ہی وہ آئیڈیل ہمیں مل سکتا ہے, ورنہ وہ خدا نہیں مل سکتا. اسی کے ذیل میں یہ جواب بھی آ گیا کہ پھر ہم دوسری چیزوں سے کیوں دل لگاتے ہیں, دوسری چیزیں ہمیں کیوں اچھی لگتی ہیں, دوسری چیزیں کیوں ہم آئیڈیل بناتے ہیں, کیونکہ ہر شے میں خدا کا عکس ہے, خدا کا نور ہے. ہم جو ہے ریئل اور میرر امیج میں فرق کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے. اس پر ہم سوالات لے لیتے ہیں, اور شاید میرا خیال ہے کہ یہ حقیقی عدالت کو اگلے ہفتے کے لیے اس پر سوالات. Thank you. احرام پہنتے وقت آپ کا گریہ کرنا ہے تو معلوم ہے کس کے سامنے تم جا رہے ہو، کس کے حضور میں تم جا رہے ہو، یا آپ حضور وضو کرنے سے پہلے آپ کا الگ ذہن ہو گیا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے مولا کیا ہو گیا، وضو تو کر رہے ہیں پر تمہیں پتہ ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جا رہا ہوں، یہ ہے وہ معرفت جس کو دین چاہتا ہے۔ ہمیشہ عبادت میں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کوانٹٹی کو زیادہ توجہ، لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی جو سجدے، وہ اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن ان سے صحیح نہیں ہے کہ وہ کم سجدے ہوں لیکن بامعرفت، ہماری عبادتیں معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی لیے عقائد کا درس ضروری ہے۔ احکام خشک کو خالی احکام، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے جب ہم روایات پڑھتے ہیں تو عجیب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں سوا اٹھک بیٹھنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہے، یہ کون سے روزے ہیں؟ یہ وہ ظاہری عبادت ہے جو ہم بس کیونکہ سب کر رہے ہیں، ہم ایک کلچرل باؤنڈنگ میں موجود ہیں تو اس لیے ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس کی بھی ڈگریز ہیں، معرفت کی بھی ڈگری ہے، جتنی زیادہ آپ کی معرفت کی ڈگری بڑھتی چلی جائے گی اتنی آپ کی عبادت کی کوالٹی اوپر آتی ہے۔ تو یہ جب ہم بات دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نمازوں میں یا روزوں میں بہت پابند ہیں لیکن کسی کا حق بھی بہت آسانی سے بدل کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ظاہری دین کو کیا ہے، بغیر معرفت کے عبادت کو بھی سراہا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے دین میں علم کو اتنی زیادہ اہمیت، وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ ابن گفتگو کر رہے تھے، سارا کر رہے ہیں، تو یہ کیوں علم کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی مشکل کیا ہے؟ عمل کی مشکل نہیں ہے، لوگ ماشاء اللہ سے نمازی بھی ہیں، لوگ ماشاء اللہ سے آزاداری بھی کرتے ہیں، لوگ ماشاء اللہ سے ساری چیزیں کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن حج میں وہ روح ہے حج موجود نہیں، نمازوں میں وہ روح ہے نماز موجود نہیں، مسلمان ہیں لیکن روح ہے مسلمانی ہم میں موجود نہیں۔ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ معرفت سے حاصل ہوگی۔ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ پہلے عقائد پڑھیں گے، پھر سب آپ کے دعوان الحمد للہ رب العالمین، سلمان پڑھیں محمد اللہ